بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آب و گل، یہ خلق، یہ منظر اسی کے ہیں، اس کی جسے طلب ہے مقدر اسی کے ہیں، دیتا ہے اپنے عشق کی توفیق بھی وہی، دیتا ہے اپنے عشق کی توفیق بھی وہی، گم ہیں جو اس کی ذات میں مظہر اسی کے ہیں۔ شروع کرتے ہیں اس خدا الرحمن الرحیم کے نام سے جو ذرے ذرے کا مالک ہے، اور اگر پتا بھی ہلتا ہے تو اس کے ارادے سے۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین و صحبہ المنتجبین و جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت، عافیت اور سلامتی کے ہمراہ ہوں گے انشاءاللہ، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ مشعل راہ ہے جو براہ راست قم کی سرزمین سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور امید کرتا ہوں اتنا وقت آج بھی رکھتے ہوں آپ ہمیشہ کی طرح آخر تک ہمارا ساتھ دیں۔ جیسا کہ آج کل آپ جانتے ہیں ہماری گفتگو صحیفہ سجادیہ کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ صحیفہ سجادیہ کے تناظر میں مختلف موضوعات پر ہماری گفتگو ہوتی ہے، اور پچھلے ایک دو پروگراموں سے اگر آپ نے ملاحظہ کیا ہو تو ہماری گفتگو کچھ دعا کے ادب کے سلسلے میں، ایک خاص ادب جو حضرت امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام ہم کو بتاتے ہیں اپنی دعاؤں میں، اور وہ یہ کہ جب ہم کبھی دعا کرتے ہیں تو صرف اپنے لیے دعا نہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی شریک کریں۔ یہی ادب پوری آب و تاب کے ساتھ، پورے کمال کے ساتھ اس صحیفہ سجادیہ میں ہم کو نظر آتا ہے، اور امام نے جہاں پر عموماً تمام افراد کو اپنی دعاؤں میں شریک کیا ہے وہیں پر خصوصاً کچھ افراد کو باقاعدہ طور پر اپنی دعاؤں میں جگہ دی ہے، اس میں سے والدین ہیں، اولاد ہیں، پڑوسی ہیں، دوست ہیں اور دیگر افراد۔ پچھلی بار ہم نے والدین کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی کہ والدین کے سلسلے میں کس زاویے نگاہ سے امام دیکھتے ہیں اور کیا طلب کرتے ہیں اپنے پروردگار سے۔ آج انشاءاللہ ہماری گفتگو اس فضا میں ہوگی، لیکن اولاد کے سلسلے میں دیکھتے ہیں آج یہ کہ امام نے اولاد کے سلسلے میں کیا مانگا ہے اللہ سے اور کس طرح دعا کی ہے۔ اس گفتگو میں بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب حجت الاسلام المسلمین مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کیسے ہیں جناب؟
الحمدللہ،
میں شکر گزار ہوں آج بھی آپ نے وقت نکالا اس پروگرام کے لیے، اپنا قیمتی وقت۔ اس سے پہلے کہ گفتگو آج کی شروع ہو جو اولاد کے سلسلے میں ہونی ہے انشاءاللہ، پچھلی گفتگو جو والدین کے سلسلے میں تھی اس کی جو سرخیاں ہیں، ممکن ہے کہ بعض ناظرین نے ہمارا پچھلا پروگرام نہ دیکھا ہو، اس کی طرف اشارہ ہو جائے تو ممنون۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پچھلی گفتگو میں اشارہ کیا گیا کہ سید ساجدین زین العابدین امام علی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی خوبصورتی سے والدین کے لیے دعا کرنا ہم کو سکھایا، اور بتایا کہ ہم کس طریقے سے اپنے والدین کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ کافی چیزیں امام نے اس میں ذکر کی، جس میں سے جو دو چار اہم چیزیں تھیں اس کے میں اشارہ کر دوں۔ ایک تو امام نے اپنے پروردگار سے یہ مانگا کہ پروردگار، اگر میری وجہ سے میرے والدین کو کوئی اذیت پہنچی ہے، میری وجہ سے میرے والدین کو کوئی ایزا پہنچی ہے، تو اس کو تو والدین کے لیے ان کی درجات میں بلندی کا باعث قرار دے۔
صحیح۔
طول عمر کے لیے دعا کی، اور یہ دعا کی کہ خدا یا مجھے توفیق دے کہ میں بہتر سے بہتر اپنے والدین کی خدمت کر سکوں۔ امام نے اسی طرح سے اشارہ کیا کہ پروردگارا، آخری دعا میں یہ اشارہ آیا تھا کہ پروردگارا تو ہمارے والدین کو ہمارا شفیع بنا۔ اس طرح کی دعائیں امام نے والدین کے سلسلے میں ذکر کی، اور بتایا کہ کیا اہمیت ہے والدین کی امام سجاد علیہ السلام کی نظر میں، کہ کتنی وسعت نظر سے اور کتنی باز اور کھلی ہوئی نگاہ سے امام نے آ کے اپنے والدین کے لیے دعا کی ہے۔
صحیح۔ بہت سے فرائض جو والدین کے سلسلے میں اللہ نے ہر بندے کے کاندھوں پر رکھے ہیں، اس کے سلسلے میں دعا یہ آپ نے جیسا کہ اشارہ فرمایا تھا کہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے ان سے آشنا فرما،
آشنا فرما،
اس کے بعد مجھے توفیق دے کہ میں ان فرائض کو ادا کر سکوں۔ کتنی خوبصورت دعائیں تھیں یہ۔ پچھلے بار ہماری گفتگو تھی، اور بھی بہت گنجائش ہے اس میں گفتگو کی جائے اسی دعا کے ذیل میں جو والدین کے سلسلے میں، لیکن چونکہ وقت بہرحال محدود ہوتا ہے اور زیادہ اس لیے بہت کھولا نہیں جا سکتا موضوع کو، ہر موضوع کو، ورنہ ہر جملہ اس میں اتنی گنجائش ہے کہ
ہاں
کافی کچھ گفتگو کی جا سکے اس
اوپر صحیح سے گفتگو کی جائے.
آج انشاءاللہ ہم اس دعا کے سلسلے میں گفتگو کریں گے جو اولاد کے سلسلے میں اللہ نے اللہ سے دعا مانگی ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے. ایک بریک کے بعد آج کی گفتگو.
سورہ فرقان میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کہہ دیجئے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو میرا رب تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا. قرآنی مفہوم میں دعا اللہ کی طرف توجہ اور توحید کے اقرار اور عبد و معبود کے درمیان رابطے کا نام ہے. دعا ہی کے سبب انسان اپنی سعی و تلاش سے بھرپور امید رکھ سکتا ہے اور اس کے سبب طاقت پرواز پیدا کر سکتا ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا کامیابی کی کنجی اور سعادت کا زینہ ہے، اور بہترین دعا وہ ہے جو پاک سینے اور باتقوی دل سے نکلے. دعا کی قبولیت کی ضمانت خود پروردگار عالم کی طرف سے ہے، جیسے فرمایا، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام نے مومن بھائیوں کے لیے دعا کو دعا کی قبولیت کی ضمانت کے طور پر بیان کیا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، وہ دعا جس کی قبولیت کی امید ہے اور جو جلدی پوری ہونے والی ہے، وہ اپنے مومن بھائی کے لیے اس کے پیٹ پیچھے دعا ہے. دوسروں کے لیے دعا مانگی جائے تاکہ دوسرے مومنین بھی ہمارے لیے دعائیں مانگے، اور اگر اپنے لیے ہماری دعائیں ہماری گناہوں کے سبب قبول نہ ہوں تو ممکن ہے دوسروں کے لیے ہماری دعائیں قبول ہوں، اور اسی طرح ہمارے لیے ان کی دعائیں بھی قبول ہوں.
قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو تمہارا پروردگار تمہاری پرواہ نہ کرتا. یہ اثر ہے دعا کا ہماری زندگی میں. ادب ہم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اگر ہم دعا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پرواہ خدا کو ہو، اس کو تو ہمیشہ رہتی ہے، اگر وہ ہماری پرواہ نہ کرتا تو پھر کس لائق ہوتے، ہم کہاں جاتے، کچھ نہیں پتا. بس یہ کہ اگر ہم دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو دوسروں کو شریک کریں. ٹھیک ہے
جی.
بہت سو کو ہم شریک کرتے ہیں. آج جو ہماری گفتگو ہے وہ یہ کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دعا میں اپنی اولاد کو بھی شریک کیا ہے، ایک دعا ہے جس میں اولاد کو اپنی شریک کیا. بہرحال کون ایسا ہے جو اپنے لخت جگر نور نظر کے لیے دعا نہیں کرتا، لیکن بہرحال جو موقع اس وقت فراہم ہوا ہمارے لیے اسی کو ایک بہانہ بنا کہ ہم دیکھیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کس زاویے سے ان دعاؤں کو دیکھا ہے جو اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہیں.
جی.
کیا مانگا ہے اپنی اولاد کے لیے حضرت سجاد سلام اللہ علیہ؟
دعا نمبر 25 میں امام سب سے پہلے جو دعا شروع کرتے ہیں، تین حصوں میں امام نے دعا کی ہے. پہلا حصہ اور دوسرا حصہ فقط اولاد کے لیے ہے، تیسرا حصہ عام ہے اپنے لیے، دوسروں کے لیے، لیکن سب سے آخر میں دوبارہ پھرا کے اولاد کا ذکر کرتے ہیں امام تیسرے حصے میں بھی. اور دیکھیں امام شروع کہاں سے کرتے ہیں. سب سے پہلا کہ کہتے ہیں، اللہم پروردگار تو میرے اوپر ایک منت رکھ، تو مجھے ایک نعمت عطا کر. وہ نعمت کیا ہے؟ وہ یہ کہ میری اولاد کی عمر میں تو طول عمر عطا فرما، ان کی عمر کو طولانی فرما. دیکھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ ہم سمجھیں کہ مادیات سے شروع کر رہے ہیں، بلکہ امام ابھی آگے بڑھ کے ہمیں سکھائیں گے کہ ہم کس طرح دعا کریں. اس کے بعد تین دعائیں ایک بعد دیگر ہی کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں، تین چیزوں میں ان ہماری میری اولاد کو صحت اور عافیت عطا فرما. سب سے پہلے بدن اور جسم، اس کے بعد دین، اس کے بعد اخلاق. یہ کیا خوبصورت ترتیب رکھی امام نے، کیونکہ اگر جسم صحیح نہیں ہے تو بسا اوقات دین کے احکام کے اوپر بھی عمل نہیں کیا جا سکتا. اور جب تک انسان کا دین نہیں صحیح ہے اس کا اخلاق نہیں صحیح ہو سکتا. تو امام نے اس ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی ہے، اور سب سے پہلے ان کے لیے طول عمر کی دعا مانگی ہے. اس کے بعد امام آتے ہیں ان کی عافیت کی دعا مانگتے ہیں. عافیت کی دعا کے سلسلے میں ایک حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کوئی شخص آ کے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، اگر شب قدر میں خداوند متعال سے کچھ مانگنا چاہوں تو کیا مانگوں؟ یہ کتنا خوبصورت، کتنا اچھا سوال کیا ہے راوی نے.
ایک دعا کرنی ہے وہ بھی شب قدر میں.
حضرت فرماتے ہیں کہ اپنی عافیت بخیری کے لیے آ کے دعا کرو. یعنی یہ دعا اگر تم نے کر لی تو باقی معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے.
عافیت سے مراد یعنی وہ آخرت بخیری ہے.
یعنی کیا؟ یعنی تمہاری دنیا اور آخرت صحیح سے گزرے. یعنی تم دنیا میں اس طرح سے عمل کرو کہ آخرت میں تمہیں کہیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے.
صحیح.
امام اسی دعا کو آ کے اپنی اولاد کے لیے فرماتے ہیں، وَعَافِهِمْ فِي أَنفُسِهِمْ وَفِي جَوَارِحِهِمْ وَفِي كُلِّ مَا أُنِيَتْ بِهِ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ پروردگارہ تو میری اولاد کو عافیت عطا فرما، اور یہ جہاں جہاں بھی رہیں، چاہے یہ میرے پاس رہیں چاہے کہیں اور رہیں، ان تمام موارد میں ان کے لیے عافیت کی دعا کرتے ہیں. امام اس کے بعد آ کے رزق کی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ جو میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی اولاد تک رزق کو پہنچاؤں، اس ذمہ داری میں میں کھرا اور پورا اتروں. یہ ملتی جلتی دعا ہے کس سے؟ جو والدین کے لیے امام نے دعا کی تھی. یعنی امام بار بار یاد دلا رہے کہ دیکھو جو تمہارے اوپر ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، اگر اس میں بھی تم خداوند متعال سے توفیق نہیں مانگو گے تو کوئی کچھ نہیں پتا کہ تم اس ذمہ داری کے اوپر عمل کر پاؤ گے یا نہیں. یعنی ہم فقط یہ نہ سوچ کے گزر جایا کریں کہ یہ ہماری ذمہ داری، ہمیں تو یہ کرنا ہی ہے، اب آگے دوسری چیزوں کے بارے میں ہم آ کے دعا کریں. نہیں، امام آ کے ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ نہیں، پہلے وہ جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں اس کے بارے میں بھی آ کے خدا سے توفیق طلب کرو.
صحیح.
اگر وہاں پہ خداوند متعال کی توفیق نہ ہو تو کچھ نہیں پتا کہ تم اپنی ذمہ داری پر عمل کر پاؤ یا عمل
نہ
کر پاؤ.
اس کے بعد ساتھ میں یہ بھی اس کی طرف اشارہ ہے جو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ سماج کے ہر فرد کے سلسلے میں انسان کا ایک فریضہ وظیفہ ہوتا ہے، کچھ
جی
کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں. اگر والدین ہیں ان کے کچھ خاص فرائض ہیں،
بے شک
اولاد ہیں تو ان کے سلسلے میں کچھ،
ان کے سلسلے میں بھی کچھ ہے
انسان کے کام.
ہاں، آگے امام نے کچھ جملے اس کی طرف بھی اشارہ کیا. اب اس کے بعد امام جب یہ ظاہری چیزوں کے بارے میں دعا مانگ لیتے ہیں، اب آگے کچھ خاص مقامات کا ذکر کرتے ہیں. یعنی امام اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں اس بات کی طرف کہ دیکھو یہ مقامات ان مراحل کو طے کرنے کے بعد ہی حاصل ہوں گے. جب تک تمہارا دین نہیں صحیح ہے، جب تک تمہارا اخلاق نہیں صحیح ہے، تب تک کی جو بعد والی باتیں، جب تک کہ تم اپنی عافیت کے لیے دعا نہیں مانگ رہے ہو، تم اس بات کی توقع نہ رکھنا کہ جو بعد میں آنے والی چیزیں ہیں وہ تمہیں مل جائیں گی. کیوں؟ اب دیکھیں کس کے بارے میں امام دعا مانگتے. فرماتے ہیں وَجْعَلْهُمْ أَبْرَارًا، پروردگار تو میری اولاد کو ابرار قرار دے. ابرار کا ذکر کہاں آیا ہے؟ سورہ مبارک انسان میں، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ وہاں پر کچھ خاص ہستیوں کے لیے خداوند متعال نے لفظ ابرار کو آگے ذکر کیا ہے. اب امام علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام کو چاہ رہے ہیں کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے. تو یہ مقام آسانی سے حاصل ہونے والا نہیں ہے. پھر امام آگے فرماتے ہیں اتقیاء، تو میری اولاد کو اتقیاء با تقوی قرار دے،
پرہیزگار.
اس کے بعد کہتے ہیں بصراء، بصراء جمع ہے بصیر کی، بصیر یعنی جو خداوند متعال کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یعنی جب وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو حق دیکھتا ہے،
سوچ سمجھ کے قدم آگے بڑھاتا ہے،
بالکل صحیح فیصلہ کرتا ہے. آدم بصیر کہلاتا ہے. یہ ایسے ہی نہیں آ جاتا ہے. اور خصوصاً آج کل کے زمانے میں جہاں حق کو باطل سے، باطل کو حق سے جدا کرنے میں کتنی انسان کو مشکل ہو جاتی ہے. اگر خداوند متعال اس کو الہی بصیرت ایک انسان کو دے دے تو کتنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا قدم اٹھانا. لیکن یہ بصارت کس چیز کے سائے میں آتی ہے؟ ابرار اور تقوی کے سائے میں آتی ہے. یعنی پہلے انسان کو مقام ابرار میں پہنچنا پڑے گا، اس کے بعد مقام تقوی حاصل کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ بصارت اس کو حاصل ہوگی. پھر سامعین متعین لک، یہ نتیجہ ہے کہ جب یہ مقامات حاصل ہو جائیں گے تو پروردگار میری اولاد تیری سامع ہو جائے گی، یعنی تیری بات کو سننے والی ہو جائے گی اور تیری مطیع بن جائے گی. یہ پہلا حصہ ہے کہ جس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائی اور ظاہری اور دنیاوی خواہشات سے شروع کیا ہے اور لا کے مقام اتقیاء و مقام ابرار اور مقام مطیع اور مقام سامع کے اوپر اپنے اس جملے کو آ کے ختم کیا ہے. یعنی کتنی خوبصورت ترتیب ہے کہ امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں اسی ترتیب سے آگے بڑھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ مثلا معنوی دعاؤں کو پہلے مانگ لو، مادی دعاؤں کو بعد میں مانگ لو، کچھ ترتیب کی رعایت نہ کرو، دیکھو ہم کس طرح سے دعا مانگتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کون سی چیز حاصل ہوگی جو مقدمہ بنے گی بعد والی چیز کے لیے، پھر اگر وہ مل جائے گی تو وہ مقدمہ بنے گی بعد والی چیز کے لیے۔ یہاں پر امام کا پہلا فراز ختم ہوتا ہے، اس کے بعد اور اس کے بعد امام نے ایک لفظ آمین بھی ذکر کیا ہے کہ جو معمولاً مستحب ہے کہ جب انسان دعا کرے تو اس کے بعد لفظ آمین کہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ جملہ امام کا شروع ہوتا ہے، دوسرے جملے میں اور یعنی یہاں سے جو امام نے آ کے دعا شروع کی، اور پہلے والے میں فرق یہ ہے کہ پہلے والے میں امام نے آ کے کچھ تفصیلی چیزوں کو آ کے طلب کیا ہے، اس جملے میں امام نے چھوٹے چھوٹے جملے میں بے شمار کئی چیزوں کا آ کے لگاتار ذکر کرتے چلے گئے امام، لیکن ہر چیز اپنی جگہ پر ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ بہرحال اس میں سے کچھ چیزوں کی طرف میں اشارہ کر دوں۔ حضرت فرماتے ہیں اللہم جب یہ میری اولاد اس مقام پہ پہنچ جائے گی تو دیکھیں اب کیا ہوگا، یہ نتیجہ ہے پہلے والے فراز کا، اللہم اشدد بہم عضدی، پروردگار میری اولاد کے ذریعے سے تو میرے بازوؤں کو قوت عطا فرما، یعنی کیا، یعنی یہ اولاد میری مطیع و فرما بردار ہو، جب تک اولاد مطیع و فرما بردار نہیں ہوگی کس طرح سے قوت بازو بن سکتی ہے، آپ کچھ کہیں اولاد کچھ کہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک مسئلہ ہے جس کی طرف اشارہ کرنا شاید بہت ضروری ہے، ہم اگر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، اور میں آپ سے یہ کہوں کہ جناب آپ اپنی اس اولاد کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیجئے، کیا کوئی ماں باپ اس بات کو قبول کریں گے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اولاد کو اٹھا کے جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیں؟ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی کے پس منظر میں آ کے نگاہ کریں، اس پس منظر کو آ کے غور سے دیکھیں، تو خدا نخواستہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ جب یہ مادی دنیا کی بات آتی ہے تو کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے تو کبھی اس کام کو نہیں کرتے، خود آگ پہ کھڑے ہو جائیں گے لیکن اولاد کو بچا لے جائیں گے، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ مادی دنیا کی خواہشات میں گھر کے ہم ان کی تربیت نہ کر کے ان کو ایسے راستے پر گامزن کر دیتے ہیں کہ جہاں سے پلٹنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ عرب میں ایک ضرور مثل ہے، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، وہ بات جو بچپن میں سکھائی جاتی ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے، پتھر کی لکیر ہوتی ہے۔ لیکن ہم ذرا سا ہمیں فرصت مل جائے، ہم اپنی ذمہ داریوں کے اوپر عمل نہیں کر پاتے، سیلنگاری ہو جاتی ہے، یا تھوڑا سا پارل خود انسان اپنے بارے میں اتنا نہیں سوچ پاتا، یہاں تک کہ اولاد کے بارے میں کیا سوچے، غور نہیں کر پاتے ہیں اتنا کہ ہماری اولاد کی لمحہ بلمحہ ہمارے گفتار، ہماری رفتار، ہمارے کردار کے ذریعے سے ان کی تربیت ہو رہی ہے۔ اگر ہم خود گھر میں جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ہماری اولاد سچ بولنے لگے، اور یہی اولاد جب پلٹ کے ہم سے جھوٹ بولتی ہے تو ہمیں بہت ناگوار گزرتا ہے۔ تو یہ اولاد اس وقت ہمارے بازو کی طاقت بن سکے گی کہ جب یہ مطیع فرما بردار اور خداوند متعال ہو۔ جو اولاد خدا کا کہنا نہیں مان رہی وہ آپ کا کہنا کہاں سے ماننے لگے گی؟
جب اللہ کی مطیع ہوگی تو آپ کی مطیع خود
تبھی آپ کی مطیع ہوگی بھائی، جب وہ خدا کا نہیں ہوگا تو آپ کا کہاں سے ہوگا؟ تو امام یہاں پہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پہلے میں نے مانگا ہے کہ وہ متقی بنے، پہلے میں نے مانگا ہے کہ وہ ابرار بنے، پہلے میں نے مانگا ہے کہ وہ السامعین لک المطعین لک، تیرا سامع اور مطیع بنے، اب اس کے بعد میں ان سب چیزوں کو مانگ رہا ہوں کہ اگر وہ چیزیں ملیں گی تو یہ چیزیں بھی اس کے سائے میں مل جائیں گی۔ وَأَقِمْ بِهِمْ أَوْدِي وَكَفِّرْ بِهِمْ أَدَدِي وَزَيِّنْ بِهِمْ مَحْذَرِي، یہاں پہ امام کہہ رہے ہیں میری اولاد کے ذریعے سے میری تعداد کو زیادہ فرما، اور ان کے ذریعے سے ہمارے محضر کو یعنی ہمارے گھر کو، ہمارے ارد گرد کو تو خوبصورت فرما۔ جب گھر میں اولاد ہوتی ہے، چہل پہل ہوتی ہے، تو بہرحال وہ گھر بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ تو امام اس کے لیے
شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ اولاد ہے جو ہے زینت ہے،
ہاں زینت کہا جاتا ہے اسی لیے کہ بہرحال اولاد ایک گھر کے اندر اس گھر کے لیے زینت ہے۔ وَأَوْحِ بِهِمْ ذِكْرِي، عجیب دعا ہے، یعنی پروردگارا میں تجھ سے یہ مانگ رہا ہوں کہ وہ لوگ مجھے بھی یاد رکھیں، نہ کہ میں ان کو یاد رکھ رہا ہوں، لیکن میری دعا تجھ سے کہ میری اولاد بھی مجھے یاد رکھے، ایسا نہ ہو کہ ماں باپ اس دنیا سے گئے اور کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ اولاد بھول گئی، اب سال میں ایک بار یاد آتی ہے کہ ہاں کبھی کوئی مجلس بھی ان کے لیے ہو گئی، کبھی کوئی سورہ فاتحہ بھی پڑھ دیا گیا. نہیں، اس کے لیے ہم ابھی سے دعا کر رہے ہیں. جب ہم ابھی سے دعا کریں گے تو کل وہ دعا اپنا اثر دکھائے گی کہ پروردگار میری اولاد کو توفیق دے کہ وہ مجھے یاد رکھے، میری یاد کو زندہ رکھے. وقفنی بہم فی غیبتی وعنی بہم علی حاجتی. پروردگارا میری غیبت میں جب میں نہ ہوں تم میری اولاد کے ذریعے سے اس کمی کو تو پورا کر. یہ بھی بہت ایک اہم پوائنٹ ہے. یعنی جب انسان گھر میں نہیں ہے، اگر مرد ہے تو اس کا بیٹا، اگر خاتون ہے تو اس کی لڑکی، اس کی جگہ کو پورا کر پائے. یہ بہت اہم ہوتا ہے. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب اس کی تربیت اس طرح سے ہوئی ہو،
اس کو کسی لائق بنایا جائے،
کسی لائق بنایا جائے. یعنی یہ خود دعائیں، دعاؤں کے سائے میں معارف ہے جو ہم کو بتائے جا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں کیا کیا مانگنا ہے. اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور ان تمام چیزوں کو خدا سے مانگیں اور بغیر ہاتھ ہلائے خداوند متعال آسمان سے معجزہ کرے اور یہ تمام چیزیں ہمیں عطا کر دے. نہیں.
صحیح. میں کچھ دیر کے لیے آپ کی بات روکتا ہوں، انشاءاللہ بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. ناظرین، میں شکر گزار ہوں آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ایک بریک کے بعد انشاءاللہ پھر آتے ہیں.
يا مطي الخيرات، 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 يا مطي الخيرات.
یا معطی الخیرات. ناظرین، اگر کچھ سوال آپ کے پاس ہوتے ہیں، کچھ بات آپ کے ذہن میں ابھرتی ہے ہماری باتوں کو سن کر کے، تو ہم تک منتقل کر سکتے ہیں. البتہ کال کے ذریعے تو نہیں، لیکن یہ کہ وائس ایس ایم ایس آپ بھیج سکتے ہیں، وائس کال آپ کر سکتے ہیں، وائس میل ڈال سکتے ہیں، اور یا ای میل اگر آپ کر سکتے ہوں تو اس کے ذریعے سے ہم تک یقیناً پہنچے گا انشاءاللہ، اس کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے. فوراً آپ کی خدمت میں.
جی، اس کے بعد امام اپنا رخ کرتے ہیں ایک زندگی کے خاص موڑ کی طرف. امام فرماتے ہیں کہ پروردگارہ، تو نے ہمیں خلق کیا، تو نے ہمیں کچھ کاموں کو کرنے کی طرف دعوت دی، کچھ چیزوں سے روکا، اور تو نے ہم سے یہ کہا کہ جن چیزوں میں ثواب ہے ان کاموں کو کریں، جن چیزوں میں عقاب ہے ہم اس کام کو نہ کریں. ان تمام باتوں کے بعد تو نے ایک ہمارے سامنے ہمارا ایک دشمن رکھا ہے کہ جو ہر وقت ہمیں بہکانے کی کوشش کر رہا ہے. روشن ہے کہ وہ مراد امام کی شیطان ہے، اور تو نے اس کو یہ تک اجازت دے دی ہے کہ وہ ہمارے دل میں آ کے ہمیں وسوسہ کرے. لیکن یہاں پہ ایک بات بتا دوں، یعنی ہو سکتا ہے کئی پروگرام میں اس بات کا ذکر ہو گیا، لیکن جب بھی شیطان کا ذکر آتا ہے تو اس پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ توجہ دلانا ضروری ہے کہ شیطان ہمیں مجبور
نہیں کرتا،
نہیں کرتا ہے. ہاں، دعوت دیتا ہے. اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کی دعوت کے اوپر لبیک کہیے یا نہ کہہ کے رحمان کی دعوت کے اوپر لبیک کہیے. ایک طرف رحمان پکارتا ہے، ایک طرف شیطان پکارتا ہے. آپ کو خداوند متعال نے اختیار دیا ہے، ان نہ ہدے نہ ہو سبیلا، اما شاکرم و اما کفورا. اس کے بعد آ کے امام کہتے ہیں کہ پروردگار، یہ تمام چیزیں ہیں، اب یہ مقدمہ امام نے بیان کیا. اب اس کے بعد آ کے امام دعا مانگ رہے ہیں. یہ تو ابھی دعا نہیں تھی، یہ تو امام نے بتایا کہ کیا کیا خود پروردگار ہم سے چاہ رہا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پروردگارا، لا یغفل ان غفلنا، اگر ہم غافل ہو جائیں تو ہمیں اس غفلت سے باہر نکال دے. اگر ہم کبھی شیطان سے غافل ہو جائیں، ہمیں نہ سمجھ میں آئے کہ شیطان ہمیں یہاں پہ بہکا رہا ہے، تو پروردگارا تو ہمیں، یعنی مجھے اور میری اولاد کو، اس غفلت سے باہر نکال دینا. ولا ینسا ان نسینا، اور اگر ہم بھول جائیں تو ہمیں بھولنے مت دینا. یعنی اس میں بھی امام کس سے مدد لے رہے ہیں؟ خداوند متعال سے مدد لے رہے ہیں. اس کے بعد آ کے خوف کا ذکر کرتے ہیں امام کہ پروردگارہ، کبھی کبھی شیطان ہمیں ہماری ہمت کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ ہم تیرا گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو ہماری مدد کر، یہاں پر تو ہماری مدد کر کہ اگر کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کے میری اولاد تیرا گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو وہ تیرے ڈر سے آ کے اس کو چھوڑ دے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اس میں امام نے کافی جملات کو بار بار جو ہے وہ تکرار کیا مختلف انداز میں، مختلف الفاظ کے ذریعے سے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ پروردگارا میری اولاد کو شیطان کے قید و مکر سے بچا لے۔ کیوں؟ کیونکہ امام کو پتا ہے کہ اگر کوئی شیطان کے جال میں آ کے پھنس گیا تو اس کی زندگی برباد ہی ہوگی، سدھر نہیں سکتی۔ لہٰذا امام بار بار مختلف انداز میں، مختلف الفاظ کے ذریعے سے آ کے اپنی اولاد کے بارے میں یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم فخر سلطانہ انا بسلطانے کا۔ لاسٹ میں آ کے ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں کہ پروردگارا تیری سلطنت ہے، تو ہر چیز کے اوپر حاکم ہے، تو اپنے سلطان اور اپنی قدرت اور اپنے سلطے کے ذریعے سے شیطان کی سلطنت کو آ کے ختم کر دے۔ یعنی اگر تیری سلطنت انسان کے اوپر آ گئی اور انسان کا اختیار تو نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تو کیسے اس کو شیطان بہکا سکتا ہے؟ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ پروردگار کی سلطنت کے اندر وہ داخل ہو جائے۔ ایسے نہیں ہو سکتا، خداوند متعال کچھ ہستیوں کو چنتا ہے اپنی سلطنت کے لیے۔ تو اب حضرت اسی بات کو فرما رہے ہیں، اللہم فقہر سلطانہ، شیطان کی سلطنت کو آ کے مخور کر دے، ختم کر دے، انا ہم لوگوں کے اوپر سے، بے سلطانک، اپنے سلطان کے ذریعے سے، اپنی سلطنت کے ذریعے سے۔ اگر یہ ہو گیا تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ حتی تحبسہ عنا بکثرت الدعاء لکا فنصبح من قیدہ فی المعصومین بک، اور اس طرح سے تو شیطان کو باندھ دے، اس طرح سے تو اس کو آ کے باندھ دے کہ ہم جتنا زیادہ تجھ سے دعا کرتے جائیں اتنا زیادہ تجھ سے نزدیک ہوتے چلے جائیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت انداز میں امام نے آ کے مادیات سے شروع کیا، معنویات کے اوپر آئے، دین کے اوپر آئے، اخلاق کے اوپر آئے، اور اس کے بعد ابرار اور متقین کی گفتگو شروع کی، السامعین لک المطیعین لک کی گفتگو شروع کی، اور اس کے بعد وہ چیزیں مانگی خداوند متعال سے کہ اگر وہ پہلے والے مراحل طے ہو گئے تب دوسرے والے مراحل بھی انسان کی زندگی میں آ سکتے ہیں۔
یہ تقریباً ہر دعا میں معصوم کی دکھائی دیتا ہے کہ بیلنس جو ہونا چاہیے دنیا اور آخرت میں۔
جی،
اگر کچھ مانگتے بھی ہیں تو اگر جہاں پہ دنیاوی چیزوں کا مطالبہ اگر ہوا ہے، بہرحال انسان کی ضرورت ہے اس دنیا میں، جب زندگی گزارا ہے تو ضروریات اس کی پوری ہونی چاہیے، وہ بھی اللہ پوری کرتا ہے۔
جی،
لیکن جہاں پہ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا مطالبہ ہے وہیں پہ آخرت کی
فوراً
یہ بیلنس جو ہے بنا رہتا ہے۔
یہ ضروری ہے، یا تقریباً تمام دعا میں آپ کو ملے گا، چھوٹی سی بھی دعا ہوگی تو اس میں یہ ذکر ہوتا ہے، یا ہم جیسے قنوت کے ذکر میں آتا ہے کہ خدا پروردگارا ہماری دنیا اور آخرت،
آتنا فی
الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا، دنیا میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی ہمیں حسنہ فرما۔ یعنی یہ بہت انسان کی زندگی کا اہم پوائنٹ ہے کہ وہ بیلنس بنائے رکھے، کبھی ادھر سے انسان گر جاتا ہے، کبھی ادھر سے انسان گر جاتا ہے۔
یہ اس کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ بیلنس
بنا کے رکھے، دیکھے کہاں پر اس کو دعا مانگنا ہے دنیا کے سلسلے میں اور کہاں پر اس کے ساتھ اس کو آخرت کا بھی خیال رکھنا ہے۔
صحیح، اور یہ بہرحال جو فیکٹر جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ بیلنس بنا رہے، خاص طور سے اپنے لیے جب دعا کرتا ہے انسان اور اپنی اولاد کے لیے جب دعا کرتا ہے تو اس کا خاص خیال رہے اس کو،
جی،
کہ جہاں دنیاوی چیزیں ان کے لیے طلب کی جا رہی ہیں وہیں پہ آخرت کا بھی انتظام کیا جائے ان کی۔ ایک سوال میرے ذہن میں ہے پروگرام کی ابتدا سے، وہ یہ کہ ہمیں ادب یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو دوسروں کو شریک کریں اپنی دعاؤں میں،
بے شک،
ٹھیک ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ مستقل انسان کا مزاج کچھ ایسا بن جائے کہ جب بھی دعا کرنے بیٹھے تو دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، یعنی کوئی انفرادی دعا نہ ہو اس کی زندگی میں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی انفرادی دعائیں ہیں جس کا انداز ایسا ہے کہ انسان صرف اپنے لیے دعا کر رہا ہے؟
جی،
ایک طرف ادب یہ ہے، ایک طرف بہت سی انفرادی دعائیں اس طرح کی،
تو اس کو کیسے آپس میں ملائیں جائیں؟ دیکھیے، اسی گفتگو سے مدد لیتے ہیں، بیلنس کی بات ہوئی کہ دنیا اور آخرت کے بارے میں ہم جب دعا مانگیں تو ایسا نہ ہو کہ فقط آخرت کے اوپر ہماری نظر رہے اور دنیا کو ہم بھول جائیں، یا فقط دنیاوی چیزوں میں ہماری نظر رہے اور ہم آخرت کو بھول جائیں۔ عیناً یہی بات میں آپ کے سوال کے جواب میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم اپنے لیے دعا مانگنے چلیں تو کائنات کو بھول جائیں، اور جب کائنات کے لیے مانگنے چلیں تو اپنے آپ کو بھول جائیں۔ ہمیں بیلنس بنا کے چلنا ہے۔ کس طرح سے؟ کوشش یہی رہے کہ جب بھی اپنے لیے دعا کرنا ہے پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں، پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں پھر اپنے لیے دعا کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے لیے دعا نہ کریں، نہیں کریں، لیکن ضروری ہے اور کوشش یہ رہے کہ پہلے اس دعا کو دوسروں کے لیے بھی چاہیں، جیسے یہاں پر امام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، اس کے بعد دیکھیے آخری جملہ کیا ہے امام کا، عجیب جملہ ہے. امام آ کے طول و تفصیل سے دعا فرماتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں وجعلنی فی جمیع ذالک من المصلحین بسولی ایاک والمنتجبین آگے تک، یعنی جو بھی میں نے پروردگارہ تجھ سے مانگا ہے، یہاں تک اپنے اولاد کے لیے میں نے مانگا ہے تجھ سے، اپنے لیے مانگا ہے تجھ سے، جو بھی میں نے تجھ سے مانگا ہے ان تمام چیزوں میں تو تمام مومنین کو شریک فرما. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اپنے لیے دعا کی جاتی ہے بعد میں سب کو آ کے شریک کیا جاتا ہے، یا نہیں کبھی کبھی دوسروں کے لیے پہلے دعا کی جاتی ہے پھر آ کے اپنے لیے دعا کی جاتی ہے. یہ دیکھنا پڑتا ہے مقام کون سا مقام ہے، مقام کون سا مقام ہے. اگر انسان راغب ہے اس بات کی طرف کہ بہرحال اس کا دل ہے، اس کی رغبت اس بات کی طرف ہے کہ وہ اپنے لیے دعا مانگ رہا ہے، تو ٹھیک ہے اپنے لیے وہ دعا مانگنا شروع کرتا ہے، لیکن اس کو اس بات کا خیال رہے کہیں یہیں پہ وہ اپنی دعا کو ختم نہ کر دے، بلکہ آخر میں آ کے کہ پروردگارہ جو میں نے اپنے لیے مانگا ہے وہ میں تمام کائنات کے مومنین کے لیے مانگ رہا ہوں. یا نہیں اس طرح سے کہ پہلے تمام مومنین، جیسے کہ ماں باپ کی دعا میں آپ نے دیکھا کہ پہلے امام نے سب کے لیے دعا مانگی اور اس کے بعد آ کے اپنے لیے امام نے اپنی دعا کو پیش رکھا. یعنی اس بات کو بیلنس لے کے دوبارہ چلنا ہے،
یعنی یہ مزاج ایسا رہے کہ صرف ایسا بن جائے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف ہم اپنے لیے کچھ مانگتے ہیں اللہ سے، دوسروں کو بھی اپنی دعاؤں میں شریک کریں. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مضطر ہوتا ہے،
جی
قرآن کریم کی زبان میں، کہ بہت زیادہ پریشان ایسا گرفتار ہو جاتا ہے، اس کی جب دعا نکلتی ہے تو پھر بس یہ کہ اس وقت میں جو مشکل میں پھنسا ہوں مجھے اس سے نجات مل جائے.
لیکن یہاں پہ اس بات کو خیال رہنا چاہیے کہ عین ممکن ہے اسی وقت کائنات میں بہت سے ایسے لوگ ہوں جو اس حالت میں ہوں،
صحیح،
تو ان کو بھی آگے شریک کر لے اور ان کے لیے بھی آگے دعا کرے. تو آخر میں امام نے جو ہے وہ اسی طرح سے اپنی اولاد کے لیے دعا کی ہے. بہرحال وقت نہیں ہوتا
کہ دو تین منٹ کا وقت ہمارے پاس ہے، اگر آپ کسی نقطے کا اضافہ کرنا چاہیں.
ٹھیک ہے، ایک جملہ ہے آخر میں کہ امام فرماتے ہیں کہ پروردگارہ میں آخر میں آ کے تجھ سے کیا دعا مانگ رہا ہوں. دیکھیے جو لاسٹ میں دعا ہوتی ہے معمولاً آ کے وہ ایک نچوڑ ہوتا ہے پوری بات کا. امام آ کے ایک جو فقرہ امام نے شروع کیا دوبارہ اللہم کے ذریعے سے شروع ہوتا ہے، تقریباً 7-8 جملے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں امام. اس کے بعد آ کے فرماتے ہیں کہ والتارکین لکل معصیتک، یہ وہی نچوڑ ہے پہلے والی دعا کا کہ پروردگار میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ میری اولاد کو ہر گناہ کا تارک بنا دے. ہر گناہ کا تارک کس کو کہتے ہیں؟ عصمت کی دعا مانگ رہے ہیں امام. کوئی کل کا لفظ لے کے آئے الساکنین فی جوارک، یہ نتیجہ ہے. یعنی اگر وہ تمام گناہوں کو ترک کر دیں گے تب ان کی جگہ کہاں ہوگی؟
تیری سائے رحمت میں.
ہاں اب ان کی جگہ جنت نہیں ہے بلکہ فی مقعد صدق عند ملک مقتدر. اب ان کی جگہ فی جوارک ہے. میں یہ دعا کر رہا ہوں تجھ سے کہ تیرے جوار میں جگہ بن جائے. یہ پوری دعا کا آخر میں آ کے نچوڑ ہے کہ اگر وہ متی بن جاتے ہیں، فرما بردار بن جاتے ہیں، صالح بن جاتے ہیں، ابرار بن جاتے ہیں، یہ کب پتہ چلے گا؟ یہ تب پتہ چلے گا کہ وہ تیرے جوار میں آ کے ان کی جگہ ہو جائے. اگر وہ ہو گئی تو اس کا مطلب ہے تمام دعائیں قبول ہو گئی اور سب کام ہو گیا ہے، لیکن اگر یہ حاصل نہ ہوا تو کہیں نہ کہیں کمی ضرور رہ گئی ہے.
الحمدللہ مولانا، بہت شکریہ علی عباس خان صاحب، آج کی گفتگو پیاری تھی اور امید ہے کہ ناظرین کے لیے بھی کچھ مفید رہی ہوگی انشاءاللہ گفتگو یہ. چونکہ ہم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ 25ویں دعا جو صحیفہ سجادیہ کی ہے، امام نے کس زاویہ نگاہ سے ان مطالبات کو جو انسان کی اپنی اولاد کے سلسلے میں ہوتے ہیں اللہ کے سامنے رکھا ہے. یہ گفتگو انشاءاللہ دعا کے سلسلے میں ہم آئندہ جاری رکھیں گے. میں شکر گزار ہوں آپ کا ناظرین، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں آپ نے ہمارا آخر تک ساتھ دیا. اللہم ما بنا من نعمت فمنک، لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. خدا حافظ.
اللہ لا الہ الا اللہ.